السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فبالسند المتصل منا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود والترمذي. وبسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وحشرنا في زمرته ومحبيه، قال: باب قول الله: ونذو الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية. ويقال: القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. اللہ تعالی شانہ کا احسان ہے اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم طالب علموں کو پورا سال استقامت کے ساتھ حدیث پڑھنے کے شغل میں مصروف رکھا. اس نعمت عظمیٰ پر اللہ تعالی شانہ کا جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے. اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. صحیح البخاری جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، اس کا یہ آخری باب ہے. شروع سال میں جب بخاری شریف شروع ہوئی تھی، اس وقت ہم نے بخاری شریف کا سب سے پہلا باب پڑھا تھا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. اور اس باب کے تحت سب سے پہلی حدیث جسے حضرت امام حمام رحمہ اللہ تعالی نے ذکر کی ہے وہ اپنے جلیل القدر استاد حضرت امام حمیدی رحمہ اللہ تعالی سے سنی ہوئی حدیث ہے, اور وہ حدیث دین کے لیے اصل الاصول کی حیثیت رکھتی ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے بخاری شریف کی ابتدا کی وحی سے, اور اب بخاری شریف کا اختتام ہو رہا ہے وضع موازین اور وزن اعمال پر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سب سے اخیر میں نازل ہونے والی سورت سورۃ الفتح ہے, سورۃ النصر ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. تو سورتوں کے اعتبار سے سب سے اخیر میں کامل سورت جو نازل ہوئی تھی وہ سورۃ اذا جاء نصر اللہ والفتح ہے. اور سب سے اخیر میں نازل ہونے والی آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تو آخر ما نزلت کی بحث پہلے گزر چکی ہے کہ سب سے اخیر میں نازل ہونے والی آیات کون سی ہیں. تو مختلف روایتیں ہیں, ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ سب سے اخیر میں نازل ہونے والی جو آیتیں ہیں وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا ہے. اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ سب سے اخیر میں نازل ہونے والی آیات جو ہیں وہ آیات الربا ہیں, الذین یأکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وہاں سے لے کر واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تو مختلف روایات کی توجیہ کرتے ہوئے پہلے یہ بتلایا گیا تھا کہ آیات الربا جو ہیں یہ سب سے اخیر میں نازل ہونے والی آیتیں ہیں, اور جب آیات الربا سب سے آخری نازل ہونے والی آیتیں ہیں, آیات الربا کے بعد کوئی چیز نازل نہیں ہوئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح وغیرہ سب اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی, سورۃ التوبہ بھی اس سے پہلے, آیت الکلالہ بھی اس سے پہلے, اور اذا جاء نصر اللہ والفتح بھی اس سے پہلے. آخر و ما نزلت جو ہیں وہ آیات الربا ہیں, اور آیات الربا اگر آخر و ما نزلت ہیں اور اس کے بعد حضرت جبریل امین قرآن مجید کا کوئی ٹکڑا لے کر پھر نہیں آئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ آیات الربا کی سب سے آخری آیت ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اس کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا جہاں تک قرآن کا تعلق ہے. اور قرآن مجید کو ختم کرنے کے لیے اس سے بہتر آیت کہاں ملتی؟ اللہ کا کلام ہے, اللہ نازل کر رہے ہیں کلام پاک کو. آخری آیت میں انسانوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ دیکھو اب یہ وحی کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے, تم لوگ یاد رکھنا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ, تم ڈرو اس دن سے جس دن میں تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف, ڈرو اس دن سے جس میں تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف. ثم توفى كل نفس ما كسبت, پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو شخص ایک رائی کے دانے کے برابر, ایک ذرے کے برابر بھلائی کرے گا اسے بھی دیکھے گا, اور ایک رائی کے دانے کے برابر, ذرے کے برابر برائی کرے گا اسے بھی دیکھے گا. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ, اس دن انسان کو اس کے کیے ہوئے میں سے ہر ایک چیز کی خبر دی جائے گی, جو آگے بھیجا ہے وہ بھی, جو پیچھے چھوڑا ہے وہ بھی, جو کیا ہے اسے بھی, جو نہیں کیا ہے اسے بھی. اور بندے سے کہا جائے گا اقرا کتابک, اپنے نام اعمال کو خود پڑھ. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج حساب لینے والے کے اعتبار سے تو ہی کافی ہے, تو ہی اپنا نام اعمال پڑھ, تجھے خود پتا چل جائے گا کہ تو جنتی ہے یا جہنمی ہے. اور اس وقت تو ہم زمانے ماضی میں جو اچھائیاں ہم نے کی ہیں, جو برائیاں ہم نے کی ہیں, ان میں سے کتنی چیزیں تو بھول گئے ہیں, لیکن وہاں ہمیں سب یاد آ جائے گا. اور جیسے جیسے ہم ہماری نیکیوں کو بدیوں کو نام اعمال میں دیکھیں گے تو سب استحضار شروع ہو جائے گا, اور ایک ایک چیز کے بارے میں خیال آنے لگے گا کہ ہاں میں نے یہ فلاں دن فلاں جگہ پر کیا تھا یہ کام. تو اس وقت ہم اور آپ یہ کہیں گے کہ مال حضل کتاب, یہ تو عجیب و غریب کتاب ہے, عجیب و غریب کتاب ہے, نام عمل عجیب و غریب ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, یہ نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑتی ہے نہ بڑی چیز کو, مگر یہ کہ اس نے محفوظ کر رکھا ہے, چھوٹی بڑی ہر چیز محفوظ. اور جو شخص یہ محسوس کرے گا کہ اس میں برائیاں اچھائیوں سے زیادہ ہے, وہ اس وقت تمنا کرے گا کہ کاش کہ میرے اور اس حساب والے دن کے درمیان ایک لمبی مسافت ہوتی, میں بہت دور ہوتا اس دن سے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر وما عملت من سوء. جس دن ہر شخص اپنی تمام بھلائیوں کو اور اپنی تمام برائیوں کو دیکھے گا, موجود اپنے سامنے نامے اعمال کی شکل میں. تودو تو اس وقت وہ تمنا کرے گا لو ان بینہ و بینہا لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا, کہ کاش کے اس کے اور اس حساب والے دن کے درمیان میں ایک لمبا فاصلہ ہوتا, یعنی کاش کے یہ دن دیکھنا ہی نہ پڑتا, میں بہت دور ہوتا, یہاں سے کہیں اور ہوتا. تو یہ دن میرے بھائیو آنے والا ہے, یہ دن آنے والا ہے جس دن میں ہمیں ہمارے کیے ہوئے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, نمبر ایک. اور نمبر دو, کسی پر ظلم نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر حضرت جبریل امین قرآن کا کوئی حصہ لے کر دوبارہ نازل نہیں ہوئے, یہ آخری آیت ہے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن مجید 23 سال میں بتدریج اتارا ہے, اس میں کبھی حضرت جبریل امین پورا رکو لے کر آتے تھے, کبھی دو رکو لے کر آتے تھے, کبھی رکو کا بعض حصہ لے کر آتے تھے, کبھی پوری سورت, کبھی سورت کا بعض حصہ, کبھی دو آیتیں, کبھی ایک آیت, کبھی آیت کا ایک ٹکڑا, اور کبھی چند الفاظ. تو جتنی مرتبہ پوری پوری سورتیں لے کر آئے, ان میں سے آخری مرتبہ جو پوری سورت دے کر حضرت جبریل امین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, وہ سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح تھی. اور سب سے اخیر میں نازل ہونے والی آیت ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. تو سب سے اخیر میں نازل ہونے والی پوری اور کامل سورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح, اور سب سے اخیری نازل ہونے والی آیت وہ آیات الربا کی آخری آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. اور اول ما نزل میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اس سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی, اور یہ سب سے پہلی نازل ہونے والی آیتیں ہیں. اب حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی صحیح البخاری کو آپ دیکھیے کہ سب سے پہلا باب جو باندھا ہے وہ بدایت وحی کا ہے. بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا کیسے ہوئی, اور اس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلی حدیث امام حمیدی کی لاتے ہیں, اس کے بعد امام عبداللہ ابن یوسف کی لاتے ہیں, اور اس کے بعد امام یحییٰ ابن بکیر کی. اور یہ یحییٰ ابن بکیر رحمہ اللہ تعالی کی حدیث ہے, اس میں وہ پورا قصہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے, اور حضرت جبریل امین کا کیسے آنا ہوا, سب سے پہلی ملاقات کیسے ہوئی, ان دونوں کی آپس میں کیا گفتگو ہوئی, اور کس طریقے سے سورہ अलग की इब्तिदाई पांच आयतों को हजरत जिब्रील अमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुंतकिल फरमाया। तो ये तो पहला बाब हो गया, सबसे पहला बाब। और इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह तआला की शान निराली थी, तो आपका इफ्तिताहिया भी बड़ा निराला है। हदीस शरीफ की दर्जनों हदीसें हैं, किताबें हैं, उनमें से किसी ने बदुल वाह्य से शुरू नहीं किया। बाद हजरात ने अबवाबुस सुन्नह से शुरू किया। अबवाबुस सुन्नह इमाम इब्ने माजा रहिमहुल्लाह ताला ने अबवाबुस सुन्नह से शुरू किया, और उनके पेशे नजर ये बात रही होगी कि किसी भी अमल के अल्लाह के यहां मकबूल होने के लिए जरूरी है कि वो सुन्नत के सांचे में ढला हुआ हो। जो अमल सुन्नत के सांचे में ढला हुआ नहीं होता वो अल्लाह के यहां मकबूल नहीं होता। सुन्नत का ट्रेडमार्क जरूरी है। हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद जकरिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी का गालिबन ये मलफूज है। हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाते थे कि मेरे वालिद मोहतरम ये फरमाया करते थे कि सुन्नत तरीके के मुताबिक इस्तिंजा करना, सुन्नत तरीके को छोड़कर नमाज पढ़ने से बदर जहां बेहतर है। कहां नमाज और कहां इस्तिंजा। एक शख्स सुन्नत तरीके के मुताबिक इस्तिंजा करने के लिए जाता है, दुआ पढ़ता है बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी औजु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस, बायां पांव रखता है और फिर इस्तिंजे का जो भी मसनून तरीका है उस तरीके के मुताबिक इस्तिंजा करता है। सिर्फ पाकी हासिल करके नहीं निकल जाता, सुन्नत तरीका, ढेले इस्तेमाल करता है या टिश्यू इस्तेमाल करता है तो ताक मरतबा इस्तेमाल करता है, इसलिए कि मुस्तहब है। तो दो मरतबा से सफाई हो गई, फिर भी तीसरी मरतबा भी इस्तेमाल करता है कि ताकि मुस्तहब हो जावे। और दूसरा शख्स जो है वो नमाज पढ़ता है मगर नमाज के फराइज और नमाज के वाजिबात की तरफ ध्यान देता है और सुन्नतों का एहतमाम नहीं करता। हाथ उठाता है तो इसका ख्याल नहीं करता कि किबले की तरफ रुख होना चाहिए हाथों का। हाथ बांधता है तो इसका ख्याल नहीं करता कि नाफ के नीचे होने चाहिए। हाथ बांधता है तो यह ख्याल नहीं करता कि छोटी उंगली नीचे होनी चाहिए, बड़ी अंगूठा ऊपर होना चाहिए और तीन उंगलियां कलाई के ऊपर इस तरह होनी चाहिए। हम लोगों का ध्यान नहीं रहता नमाज में, इसलिए बहुत सारी सुन्नतें कुर्बान हो जाती हैं। तो एक शख्स जो है वो सुन्नत तरीके के मुताबिक इस्तिंजा करता है और दूसरा सुन्नतों को छोड़ के नमाज अदा करता है। तो हजरत मौलाना यह सही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि ये जो इस्तिंजा करने वाला है उसका ये अमल वो नमाज पढ़ने वाले के अमल से बदरजा बेहतर है, इसलिए कि उसका अमल सुन्नतों से मुजयन है और इसका अमल सुन्नतों से आरी है। तो अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्म नवालुहु के यहां अमल की कसरत की कीमत नहीं है, कसरत की नहीं, क्वांटिटी की कीमत नहीं, कैफियत की कीमत है, क्वालिटी की कीमत है। और अमल में क्वालिटी आती है इखलास से और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के इत्तेबा से। इसलिए हर शख्स को हर अमल में हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए کہ وہ سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو اور دل کو اخلاص سے منور کرنے کے لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ تزکیہ کی فکر کرے. تزکیہ کا معنی ہی ہے کہ صاف ستھرا بنانا. اور قرآن کہتا ہے کہ قد افلح من زکاہا, جس نے اپنے نفس کو جس نے اپنے دل کو صاف ستھرا کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. اس لیے کہ جب دل کا تزکیہ ہوتا ہے تو دل کی گندگیاں دور ہو جاتی ہیں اور جو دل کی اچھی اچھی خصلتیں ہیں ان سے دل مزین ہو جاتا ہے, تکبر نکل جاتا ہے اور توازو آ جاتی ہے, بخل نکل جاتا ہے اور سخاوت آ جاتی ہے, ناشکری نکل جاتی ہے شکر آ جاتا ہے, بے صبری نکل جاتی ہے اور صبر آ جاتا ہے, حسد نکل جاتا ہے اس کی جگہ پہ خیر خواہی آ جاتی ہے. تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ کے یہاں کوانٹیٹی کی قدر نہیں ہے, کوانٹیٹی کوالٹی کے ساتھ ہو تو قدر ہے. میرے پاس 10 اعمال ہیں مگر کوالٹی نہیں ہے, اور مولانا کے پاس 1 عمل ہے مگر کوالٹی ہے, تو یہ 1 عمل 10 پر بھاری ہو جائے گا. ہاں میرے پاس 10 اعمال ہیں کوالٹی والے اور مولانا کے پاس 1 عمل ہے کوالٹی والا, اب میرے 10 اعمال مولانا کے 1 عمل پر بھاری ہوگا. اس لیے ہر عمل میں کوشش کیجئے کہ کوالٹی پیدا ہو, اور کوالٹی پیدا ہوتی ہے اتباع سنت سے, اتباع سنت سے اور اخلاص سے. اسی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے اگر کوئی شخص آدھا مد یا 1 مد, آدھا مد یا 1 مد کھجور یا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور میرے صحابہ کے علاوہ بعد میں آنے والے جتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتا ہے, تو میرے صحابی کے 1 یا آدھے مد کھجور یا جو کا مقابلہ یہ شخص نہیں کر سکتا. کیوں میں کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک طرف آدھا مد, مد آپ سب حضرات نے دیکھا ہے, اب تو مد بہت عام ہو گیا. اللہ تعالی شانہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کے درجوں کو بلند فرمائے, حضرت کی برکت سے مد بہت عام ہوا. تو 1 مد اس میں کتنی کھجوریں آئیں گی, کتنا جو آئے گا, یا آدھا مد ایک صحابی خرچ کرتا ہے اور غیر صحابی اور غیر صحابہ میں بھی نیک لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں, تو غیر صحابہ میں جو نیک لوگ ہیں جو بہت اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں وہ بھی اگر خرچ کریں گے وہ حد پہاڑ کے برابر سونا, تو میرے صحابی کو جو اجر و ثواب ملے گا اور جو قرب خداوند ملے گا وہ غیر صحابی کو نہیں ملے گا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اللہ کے یہاں کثرت کی قیمت نہیں ہے, کوانٹیٹی کی قیمت نہیں, کوالٹی کی قیمت ہے. اس لیے میرے بھائیوں کوانٹیٹی کی جگہ پر کوالٹی کی فکر کرو, اور کوالٹی بنتی ہے کس سے؟ سنت طریقے کے مطابق کرنے سے اور اخلاص کے ساتھ کرنے سے. اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں, اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں مگر سنت طریقے کے مطابق نہیں ہے, کوالٹی نہیں, اور سنت طریقے کے مطابق کر رہے ہیں مگر اخلاص نہیں ہے, کوالٹی نہیں. کوالٹی کے لیے 2 شرطیں ضروری ہیں, کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے 2 شرطیں ضروری ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے ایک واقعہ ہے کہ حضرت نے کسی کو عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھتے ہوئے دیکھا. جو لوگ خلاف سنت دین میں نئے نئے کام شروع کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں, ایک خاص طریقے سے ختم ہو رہا ہے. اب آپ اگر کہتے ہیں کہ بھئی یہ ختم صحیح نہیں ہے, ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں, قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں, تو اس کو دیکھا کہ وہ نمازیں پڑھ رہا تھا. اب نماز پڑھنا کوئی غلط کام تھوڑا ہے, کوئی برا کام تھوڑا ہے, مگر اثر کی نماز کے بعد پڑھ رہا تھا, اور یہ نبوی تعلیمات کے خلاف ہے, سنت طریقے کے خلاف ہے, تو اس نماز کا تو کوئی ویلیو نہیں. جو کام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو اس کا کوئی ویلیو نہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رفقا میں سے کسی سے کہا کہ بھائی اس کی نماز ختم کراؤ. جب اس کی نماز ختم کرائی گئی تو وہ جھنجھلا اٹھا کہ میری نماز خراب کر دی. تو کیا کہ حضرت نے فرمایا ہے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور غصے میں کہا کہ کیا اللہ تعالی شانہ کسی کو نماز پڑھنے پر جہنم میں داخل کرتے ہیں؟ میں تو اچھا کام کر رہا تھا, آپ نے کیوں روکا مجھے؟ کیا نماز پڑھنے والا نماز پڑھنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ نہیں, نماز پڑھنے کی وجہ سے تو کوئی جہنم میں نہیں جاتا, لیکن میرے محبوب کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ضرور جہنم میں جاتا ہے. نماز پڑھنے کی وجہ سے تو کوئی نہیں جاتا, مگر میرے محبوب کی مخالفت کے اثر کے بعد نماز مت پڑھو, نفل مت پڑھو اثر کے بعد, اس کی مخالفت کی وجہ سے جہنم میں ضرور جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیو کوالٹی کی فکر کرو. ابھی غالباً ایک دو دن پہلے ہی درس بخاری ہی میں شاید میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو, خوب تلاوت کرو. شاید کل مجلس میں عرض کیا, آخری درس ہو رہا تھا اس وقت, تلاوت خوب کرو, رمضان میں جتنی زیادہ تلاوت ہو سکے کرو. ہمارے اسلاف جو ہیں وہ رمضان المبارک میں روزانہ ایک ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے, اور متقدمین تو کرتے ہی تھے, متاخرین میں بھی ایسے اکابر ہیں جو ایک ایک قرآن ختم کرتے تھے. حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم, روزانہ افطار کے وقت جو لوگ ان کے اڑوس پڑوس میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے وہ سنتے تھے کہ حضرت آخری سورتیں پڑھ رہے ہیں. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے سالوں تک روزانہ رمضان المبارک میں ایک قرآن ختم فرماتے رہے. ہماری بھتیجے کے بارے میں آپ حضرات نے سنا ہوگا, اسے گزشتہ ہفتے جمعے کے دن برین ہیمریج ہو گیا اور اللہ تعالی شانہ نے موت کے منہ سے اسے نکالا. دعائیں بھی سب کی بہت رہی, اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی برکت رہی ہے. وہ عاشق قرآن ہے, وہ بھی رمضان میں روزانہ ایک قرآن ختم کرتا ہے, ابھی بھی وہ تو جوان ہے. تو خوب پڑھنا چاہیے قرآن مجید, لیکن کوالٹی کے ساتھ. یہ جو ہمارے اسلاف, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ دن کو پورا قرآن ختم کرتے تھے, رمضان المبارک میں رات کو پورا قرآن ختم کرتے تھے, یہ کوالٹی کے ساتھ کرتے تھے. اللہ تعالی شانہ نے ان حضرات کے وقت میں ایسی برکت عطا فرمائی تھی کہ وہ ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے پھر بھی قرآن ختم ہو جاتا تھا. اب اگر ہم ایک رات میں قرآن ختم کرنے جاویں یا ایک دن میں قرآن ختم کرنے جاویں تو کوالٹی والا نہیں ہوتا. اسی وجہ سے باقاعدہ علماء نے اس پر بحث کی ہے کہ کم سے کم کتنے دن میں قرآن ختم کرنے کی اجازت دینی چاہیے. تو بعضی علماء نے کہا کہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے. یعنی اگر کوئی ایک دن میں قرآن ختم کرتا ہے تو منع کرو کہ یہ مناسب نہیں ہے. 2 دن میں ختم کرتا ہے کہو مناسب نہیں, 3 دن میں ٹھیک ہے. کیوں؟ اسے کہ ایک دن یا 2 دن میں ختم کرے گا تو کوالٹی باقی نہیں رہے گی. تو علماء کی ایک جماعت ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ 3 دن سے کم میں قرآن مجید کا ختم نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ عمومی طور پر لوگوں کے اوقات میں برکت نہیں ہوتی، اور اگر وہ تین دن سے کم میں قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اپنے دوسرے مشاغل کے ساتھ تو کوالٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی. لیکن جمہوری علماء نے کہا کہ نہیں، مقید مت کرو، اس لیے کہ اگر یہ فتویٰ ہم لگا دیں گے کہ تین دن سے کم میں قرآن مجید ختم کرنا جائز نہیں ہے تو وہ اللہ کے برگزیدہ بندے جن کے اوقات میں اللہ نے برکت رکھی ہے اور وہ پورے دن میں نہیں چند گھنٹوں میں بھی قرآن مجید کو کوالٹی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ اس لیے مقید مت کرو، چاہے آپ پانچ دن میں قرآن ختم کرو، سات دن میں قرآن ختم کرو، تین دن میں کرو، دو دن میں کرو، ایک دن میں کرو، چند گھنٹوں میں کرو، لیکن ترتیل کے ساتھ کرو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، آہستہ آہستہ پڑھو، مخارج کی رعایت کر کے پڑھو، صفات کی رعایت کر کے پڑھو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اب تو کثرت بھی قلت میں بدل گئی، تو نہ کوالٹی ہے نہ کوانٹیٹی ہے، دونوں چیزیں ختم، کوانٹیٹی بھی نہیں اور کوالٹی بھی نہیں. اور کچھ لوگ جو کوانٹیٹی کا اہتمام کرتے ہیں وہ کوالٹی کا اہتمام نہیں کرتے. تو میں نے اس کا طریقہ یہ بتلایا کہ بجائے یہ طے کر لینے کہ میں روزانہ پانچ سپارہ پڑھوں گا، اوقات مقرر کر لو کہ چوبیس گھنٹے میں سے اتنے گھنٹے قرآن کی تلاوت میں گزریں گے، فجر کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ، عصر سے مغرب، عشاء کے بعد آدھا گھنٹہ مقرر کر لو، اور پھر اس وقت میں نہ ٹیلی فون دیکھو نہ کسی سے بات چیت کرو، اور اطمینان سے قرآن مزے لے لے کر پڑھو، مزے لے لے کر پڑھو. اس استحضار کے ساتھ پڑھو کہ میں قرآن اللہ کو سنا رہا ہوں. میں نے کہا کہ جب استاد جی کو قرآن سناتے ہیں تو دائیں بائیں دیکھتے نہیں، پورا دھیان جو ہے استاد جی کی طرف ہوتا ہے، حافظ کا تجوید کا کتنا خیال کرتا ہے وہ کہ استاد جی ابھی ٹوکیں گے. تو اگر استاد جی کا اتنا ڈر ہے دل میں، تو اگر کوئی اس خیال سے پڑھے گا کہ میں جس کا کلام پڑھ رہا ہوں وہ حکم الحاکمین ہے اور وہ میرے قرآن کو سن رہا ہے، ایسا کر کے دیکھو تو صحیح. اور جن کو عربی آتی ہے ان کو تو خوب مزے لے لے کر پڑھنا چاہیے. حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمہ اللہ تعالی پاکستان میں ایک بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، بڑے صاحب علم بھی تھے، کثرت بارش کی وجہ سے ان کے انتقال کے کئی سالوں بعد ان کی قبر کھل گئی، تو ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ آج ہی دفن ہوئے ہیں، کفن جیسا تھا ویسا ہی تھا. اس واقعے کو دیکھنے والے شاید آج بھی زندہ ہوں، اس کے قریبی زمانے کے بزرگ ہیں. وہ یہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھنا، غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، معنی کو سمجھتے ہوئے پڑھنا، یہ اللہ تعالی شانہ کی محبت کو حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. تو علماء کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے آپ کو وہ دولت دی ہے جو آپ کے عوام بھائیوں کو نہیں دی ہے، وہ چاہتے ہیں پھر بھی قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھ سکتے، تو وہ چاہتے ہیں پھر بھی نہیں پڑھ سکتے، اور ہم پڑھ سکتے ہیں پھر بھی نہیں چاہتے. ہیں پڑھنے والے لوگ ہیں تدبر کے ساتھ ماشاءاللہ. میں نے ایک مرتبہ کہا کہ ہم حرمین شریفین جاتے ہیں تو وہاں تراویح ہوتی ہے تو وہاں پڑھانے والوں پر گریہ تاری ہو جاتا ہے وقتاً فوقتاً، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حرمین شریفین کی برکت ہے. یقیناً حرمین شریفین کی برکت بھی ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کعبے کے سامنے پڑھتے ہیں اس لیے رونا آ جاتا ہے ان کو, مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں اس لیے رونا آ جاتا ہے ان کو. اصل بات یہ نہیں ہے, وہ تدبر کے ساتھ پڑھتے ہیں. آپ تدبر کے ساتھ اس مسلے بھی پڑھ کر کے دیکھو, پھر دیکھو رونا نہیں آتا ہے. تو تدبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے قرآن مجید. اور جو غیر علماء ہے, عوام الناس ہیں جن کو عربی نہیں آتی, وہ یہ سوچ کر کے پڑھے کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں, اللہ میرے قرآن کو اس وقت سن رہا ہے, اور میں چونکہ مزے لے کر بہت ہی عمدہ طریقے سے پڑھ رہا ہوں, اس لیے اللہ بہت خوش ہو رہا ہے, بہت خوش ہو رہا ہے اللہ. اور تجوید کی بھی فکر کرو, مگر جب تک تجوید نہ آ جائے اس وقت تک جیسا ہے ٹوٹا پھوٹا پڑھتے رہو, اور پوری کوشش کرو کہ اچھی طرح سے ادب کے ساتھ پڑھو, اللہ خوش ہوگا کہ میرا ٹوٹا پھوٹا بندہ ٹوٹے پھوٹے طریقے ہی سے مگر مزے لے کر پڑھ رہا ہے. اور کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جہاں آپ کو بھی رونا آئے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ, اتنا تو آپ کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ والذین آمنوا ایمان وعملوا الصالحات عمل صالح اولئک اصحاب الجنہ جنت, اتنا تو آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک, بیان میں بہت سنتے ہیں, آپ کو بھی اتنا سمجھ میں آئے گا. دھیان سے پڑھنے کی کوشش تو کرو, اور جب آپ دھیان سے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو پھر اللہ کی مدد بھی تو آئے گی. خیر, رمضان المبارک چونکہ قریب ہے اس لیے یہ بیچ میں کچھ ضمناً بات آ گئی, میں اصل موضوع پہ آتا ہوں. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. عمل کو قیمتی بناؤ, اور قیمتی بنانے کا کیا طریقہ ہے کہ اخلاص, اور نمبر دو سنت. مدارس کے اندر سنت سکھائی جاتی ہے, اور خانقاہوں میں اخلاص پیدا کیا جاتا ہے. مدارس کے اندر علم سکھایا جاتا ہے کہ عمل کو کرنا کیسے ہے, اور خانقاہوں کے اندر اخلاص دل میں کیسے پیدا کیا جاتا ہے وہ سکھایا جاتا ہے. اس لیے علماء کے ساتھ جوڑ پیدا کرو, مشائخ کے ساتھ جوڑ پیدا کرو, اور علماء کے ساتھ تعلق پیدا کرو ان سے علم لینے کے لیے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہمارے علماء سے بہت تعلق ہوتا ہے, بڑے بڑے علماء سے ہمارا تعلق ہوتا ہے, مگر آپ اگر آنکھیں بند کر کے تھوڑا سوچیں گے کہ میرا ان سے 10 سال سے تعلق ہے, اتنے بڑے مولانا ہے, میں نے ان سے کیا لیا, کیا لیا میں نے, تو جواب یہی ملے گا کہ کچھ بھی نہیں لیا. ان کے تعلق سے میری زندگی میں ایک فرق بھی نہیں آیا. پھر آپ پوچھیں اپنے آپ سے کہ ایسا کیوں ہوا, تو آپ کو جواب ملے گا کہ میں نے ان سے تعلق ان کی شہرت کی وجہ سے رکھا ہے. مجھے اچھا لگتا ہے کیا کہ اتنے بڑے عالم کے ساتھ میرا تعلق ہے, اتنے بڑے مولانا کے ساتھ میرا, اتنے بڑے مولانا میرے گھر میں آتے ہیں, اتنے بڑے مولانا میری گاڑی میں بیٹھتے ہیں, میں ان کو گھماتا ہوں. علماء کے ساتھ, مشائخ کے ساتھ دنیا طلبی کے لیے تعلق مت رکھو, دین طلبی کے لیے رکھو, اپنے اصلاح کے لیے رکھو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آخری آیت میں بہت ہی عمدہ پیغام ہے, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے, پھر تم میں سے ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, اور ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. اب پورا پورا بدلہ دینے کے لیے اچھے اعمال اور برے اعمال کو پہلے تو الگ کرنا پڑے گا کہ اچھے اعمال کتنے کیے ہیں, برے اعمال کتنے کیے ہیں, اچھے اعمال کتنے, برے اعمال کتنے. اب برے اعمال ایک طرف کر دیے اور اچھے اعمال ایک طرف کر دیے, اب یہ برے اعمال جتنے ہیں وہ زیادہ ہیں, یہ برے اعمال زیادہ ہیں یا اچھے اعمال زیادہ ہیں, اور اگر زیادہ ہیں تو کتنے زیادہ ہیں. برے اعمال 51% زیادہ ہیں, 70% زیادہ ہے, 90% زیادہ ہے, اچھے اعمال زیادہ ہیں تو وہ کتنے زیادہ ہیں.
इसलिए कि जब तक आमाल के अहवाल मालूम न हो जाए वहां तक बदला नहीं दिया जा सकता। जुल्म का अंदेशा है, बेइंसाफी का अंदेशा है, तो हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अव्वले किताब में अव्वले वहय की तरफ इशारा किया, बाबुन कैफ काना बदउल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके नीचे हदीस लाए इकरा बिस्मे रब्बिकल लजी खलक खलकल इंसान मिन अलक। तो बिल्कुल बुखारी शरीफ में अव्वले कुरान अव्वले वही अव्वले आयात की तरफ इशारा किया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने। और किताब के बिल्कुल अखीर में जब पहुंचते हैं तो आखिर कुरान की तरफ इशारा कर रहे हैं, वनदउल मवाजीर अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा, हम मीजानों को रखेंगे क़यामत के दिन इंसाफ के लिए, तराजू को रखेंगे। क्यों भाई तराजू को क्यों रखेंगे? इसलिए कि सुम्मत वफ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, हर शख्स को पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, और पूरा पूरा बदला देने का तरीका यही है, वला युज़लमून, और बेइंसाफी जर्रा बराबर नहीं की जाएगी। बेइंसाफी से बचने का तरीका यही है कि अमल में तोला जाए, देखा जाए कि अच्छे अमल ज्यादा हैं, बुरे अमल ज्यादा हैं, अगर अच्छे अमल ज्यादा हैं तो कितने ज्यादा हैं, बुरे अमल ज्यादा हैं तो कितने ज्यादा हैं, और फिर उसके मुताबिक उनको सजा दी जाए। और सबसे अखीर में नाजिल होने वाली पूरी सूरत जो है वो है इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाह अफवाजा। अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमाने के इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह, जबकि अल्लाह की नुसरत आएगी और फतह आएगी, जब अल्लाह की नुसरत आएगी फतह मक्का होगा, और उसके बाद आप देखेंगे लोगों को दाखिल होते हुए दीन में फौज दर फौज, अल्लाह के दीन में फौज दर फौज। चुनांचे फतेह मक्का हुआ और फतेह मक्का के बाद वफूद का सिलसिला शुरू हुआ, वफूद आ रहे हैं वफूद, और वफूद आकर के अपने अपने कबीलों की तरफ से दीन में दाखिल होने का ऐलान कर रहे हैं। तो जब अल्लाह की नुसरत आएगी फतेह मक्का होगा और उसके बाद आप देखें कि लोग अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल हो रहे हैं, तो आप क्या कीजिए? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, अपने परवरदिगार की हमद के साथ तस्बीह कीजिए, अपने परवरदिगार की हमद के साथ तस्बीह कीजिए, वस्तगफिर हो और इस्तगफार भी कीजिए, मिशन अब खत्म हो गया, आपका मिशन खत्म हो गया। और जब मिशन खत्म होता है, जब भी कोई अच्छा काम खत्म होता है, तो बंदे को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। शुक्र तो इसलिए अदा करना चाहिए कि अल्लाह आपकी तौफीक से ये काम हुआ, और इस्तिग़फ़ार इसलिए अदा करना चाहिए कि अल्लाह आपका जैसा हक है वैसा हक इस काम में अदा नहीं हो सका। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि इस सूरत के नुजूल के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते थे और सजदे में जाते थे, तो इस हुक्म पर अमल करते हुए आप अर्ज करते थे सुभानक अल्लाहुम्म रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्म अग़फिर ली, सुभानक अल्लाहुम्म व बिहम्दिक रब्बना अल्लाहुम्म अग़फिर ली, तो फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहु, इस पे अमल करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने दोनों की रियायत की, अव्वले किताब में अव्वले वहय, और अव्वले वहय तो एक ही है, एक ही जाविये से, हर जाविये से एक है। اور آخری کتاب میں آخری وحی کا ذکر کیا, مگر آخری وحی میں دو زاویے ہیں. ایک زاویہ یہ ہے کہ سب سے آخر میں اترنے والی کامل سورت کون سی ہے, وہ اذا جاء نصر اللہ ہے. اور سب سے آخر میں اترنے والی آیت کون سی ہے, واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ہے. باب قول اللہ ونضع الموازین القسط سے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ کی طرف اشارہ کیا, اور اس کے نیچے جو حدیث لائے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ فسبح بحمد ربک سبحان اللہ وبحمدہ. اس حدیث سے سورہ نصر کی طرف اشارہ کیا. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اول کتاب میں اول وحی کا ذکر کیا اور آخری کتاب میں آخری وحی کا ذکر کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے عمل, تو عمل کا ایک مبدا ہوتا ہے اور دوسرا منتہا, اور عمل بیچ میں آتا ہے. ایک مبدا ہے, ایک منتہا ہے, اور عمل بیچ میں آتا ہے. عمل کا مبدا ہے علم اور نیت, علم اور نیت. علم اور نیت آج آپ سب حضرات اسلامک دعوی اکیڈمی کے اس ختم بخاری شریف کے جلسے میں تشریف لائے ہیں. اللہ تعالی سبھی کو قبول فرمائے اور بخاری شریف کی جو برکتیں ہیں ان برکتوں کے ساتھ ہمیں واپس گھر لوٹائے, اور ان برکات کو مرتے دم تک ہمارے اندر ہماری نسلوں میں باقی رکھے. تو آپ جو یہاں تک تشریف لائیے آپ کا عمل ہے عمل, مگر عمل کا مبدا جو ہے عمل سے پہلے دو چیزیں ہوتی ہے, عمل علم اور نیت. علم اور نیت, اگر آپ کو علم ہی نہ ہوتا کہ آج ظہر کی نماز کے بعد بخاری شریف کا ختم ہے تو آپ آنے کی نیت کیسے کر دے. یا یہ کہ پہلے سے نیت تھی کہ جانا ہے مگر علم ہی نہ ہوتا کہ آج ہے آج ظہر کی نماز کے بعد, اور آپ کو سوموار کو اطلاع ہوتی تو آپ حسرت کرتے کہ یار میری تو پکی نیت تھی جانے کی مگر پتہ ہی نہیں چلا. معلوم ہوا کہ کوئی بھی عمل وجود میں آئے گا تو اس سے پہلے نیت اور علم کا ہونا ضروری ہے. تو عمل, عمل کا مبدا کیا ہے؟ علم اور نیت. اور ایک ہے عمل کا منتہا. پہلے بندہ نیت کرتا ہے پھر علم حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کرتا ہے, یا یہ کہ پہلے عمل علم آتا ہے پھر نیت, علم کے بعد نیت, نیت کے بعد پھر عمل. عمل کا منتہا ہے اس کا ثمرہ, اس کا رزلٹ, یہ ہے منتہا. آپ صبح اٹھے اور صبح اٹھ کر آپ کو پہلے سے علم ہے کہ میں جس فیکٹری میں کام کرتا ہوں اس فیکٹری میں جا کے کام کروں گا تو مجھے شام کو اتنی تنخواہ ملے گی. تو آپ کو پہلے سے علم ہے کہ اس فیکٹری میں جا کر کے کام کرتے ہیں تو اتنی تنخواہ ملتی ہے. اب صبح اٹھے, صبح اٹھ کر آپ نے نیت کی کہ آج میں کام کے لیے جا رہا ہوں. علم بھی ہے نیت بھی ہے, اب عمل وجود میں آیا. اب عمل آپ نے کیا, عمل آپ نے کیا شام کو 5-6 بجے تک آپ نے کام کیا تو آپ کو 100 پاؤنڈ ملے, یہ اس کا منتہا ہے, یہ اس کا رزلٹ ہے. आपको पता चला कि आपकी बहन दूसरे शहर में रहती है और वो आई हुई है, देखो इल्म हुआ, इल्म हुआ तो आपने नियत की कि अच्छा बहन आई हुई है चलो मुलाकात करने के लिए जाते, कहां आई हुई है कि फुना जगह ताजियत के लिए आई हुई है चलो मुलाकात करते हैं, इल्म नियत। उसके बाद जो है मोबाइल के जरिए राबता किया और किसी तरह मुलाकात तय हो गई और बहन के साथ मुलाकात की। मुलाकात के नतीजे में अब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, आपकी मोहब्बत में इजाफा हुआ, उनकी मोहब्बत में इजाफा हुआ, ये भी रिजल्ट है। ये भी रिजल्ट है कि उनको बहुत खुशी हुई, आपको बहुत खुशी हुई, रिजल्ट। एक होता है मबदा अमल का और एक होता है मुंतहा, बीच में अमल आता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने अव्वले किताब में अव्वले आमाल का जिक्र किया है, अव्वले किताब में अव्वले आमाल का, बाबुन कैफकान बदउल वाह्य। ये वाह्य के जरिए इल्म हासिल होता है, ये वाह्य है ही इल्म। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जब तशरीफ लाए तो जो दीन हमें सिखाया वो वाह्य के जरिए सिखाया, जो भी वाह्य है वो इल्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जो कुछ हमें कहते हैं ये वाह्य भी है और इल्म भी है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ हमें करके दिखाते हैं ये वाह्य भी है और इल्म भी है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में कोई कुछ अमल करता है और अमल करके उस अमल को देखकर आप खामोश रहते हैं, ये भी वही और इल्म है। कैसे कि खामोश रहने का मतलब यह है कि ऊपर से वही आई है कि जो कुछ कर रहा है वो ठीक कर रहा है, इस पे नकीर मत कीजिए। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से कोई बात सुने और सुनने के बाद अब खामोश रहे। बुखारी शरीफ में हदीस उम्मे जरा, उसकी राविया हजरत आयशा रदी अल्लाह वना है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत नहीं कर रही हैं, डायरेक्ट खुद ही वाकिया बयान कर रही हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में बयान कर रही हैं। तो इसमें बहस चलती है कि ये हदीस मरफू है या नहीं। देखिये बाज रिवायात में ये है कि हजरत आयशा रदी अल्लाह वन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, तो वहां मुहद्दिसीन ये फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत आयशा ने ये बात न सुनी हुई होती फिर भी ये मरफू के हुक्म में है, इसे कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसे बयान कर रही है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर नकीर नहीं फरमा रहे हैं, तो ये मरफू के हुक्म में है। तो गालिबन किसी रिवायत में है या ये कि ऐसा समझ लिया गया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर ही रिवायत की होगी, लेकिन अगर न भी हो तो भी तकरीर हो गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से कोई बात सुने और वो बात गलत हो तो फौरन वही आ जाती है कि नकीर करो, लेकिन आप नकीर न फरमाए इसका मतलब है कि वही आ गई कि ये बात ठीक है, वो भी वही है। तो वही है, वही इल्म है, और इल्म से इंसान अमल पर आता है। ये मबदा है, मबदा अमल का मबदा इल्म है। जब अमल का मबदा इल्म है मेरे भाइयों, तो हर अमल मौकूफ है इल्म पर। जैसा इल्म वैसा अमल, अगर इल्म कामिल तो अमल कामिल, और इल्म नाकिस तो अमल नाकिस। इल्म अगर सही तो अमल सही, और इल्म गलत तो अमल गलत। इसलिए हुसूल इल्म की खूब फिक्र करनी चाहिए। हाँ, जो हजरात अपने वक्त को फारिग कर सकते हैं और हुसूल इल्म का हक अदा करते हुए दरसे निजामी को पढ़ सकते हैं, उन्हें तो दरसे निजामी पढ़ना चाहिए। इससे बढ़कर तो कोई बात नहीं है कि इल्म हमारे सीनों में आए, इल्म हमारे घरों में आए। लेकिन जो हजरात باقاعدہ درس نظامی پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے, ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ ان کو چاہیے کہ علماء کے پاس اٹھنا بیٹھنا رکھے, علماء کی مجلسوں میں بھی جائیں اور یوں بھی علماء کے پاس اٹھنا بیٹھنا رکھے. اس سے کہ علماء کے پاس اٹھیں گے بیٹھیں گے تو دین کی بہت باتیں ہمارے سامنے آئیں گی, اور علماء کرام کی نگرانی میں, ان کی سرپرستی میں علماء کرام کی لکھی ہوئی عمدہ عمدہ کتابیں پڑھیں. سوشل میڈیا پر جو آیا وہ پڑھ لیا, واٹس ایپ پر جو آیا وہ پڑھ لیا, یو ٹیوب پر گئی اور جو پسند آیا وہ سن لیا, یہ علم حاصل کرنے کا طریقہ نہیں ہے. یہ تو بہت خطرناک ہے, بہت خطرناک. امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی کا قول امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے مسلم شریف کے مقدمے میں نقل کیا ہے کہ حضرت فرماتے تھے کہ ان ھذا العلم دین, یہ علم جو ہے وہی دین ہے, یہ علم وہی دین ہے. پھر میں عرض کر دوں, علم اگر صحیح ہوگا تو آپ کا دین صحیح ہوگا, علم غلط تو دین غلط. یہ علم جو ہے وہی دین ہے. فانظروا امن تاخذون دینکم, لہذا تم غور کرو, سوچو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. آج کل اس میں بہت کمزوریاں آ رہی ہیں, بہت کمزوریاں آ رہی ہیں. دھیرے 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 نظر یہ آ رہا ہے کہ عوام اپنے آپ کو علماء کی مجلسوں اور علماء کی صحبتوں کا محتاج نہیں سمجھ رہے ہیں. وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد میں درس قرآن ہو رہا ہے, اس میں بیٹھ کے کیا کریں. جمعہ سے پہلے کے بیان میں بیٹھ کر ہم کیا کریں. یو ٹیوب کے اوپر اتنا زیادہ مل جاتا ہے, اس میں نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کا بیان سنتے 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 کسی اجنبی آدمی کا بیان سننے ہم لگ جاتے ہیں, اور شیطان جو ہے اس میں دخل دیتا ہے, وہ چیز اٹریکٹیو اس چیز کو بناتا ہے اور اس کی ہم عاشق ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کی ایک تقریر سنی, دوسری سنی, تیسری سنی, چوتھی سنی, پانچویں سنی, اور دھیرے دھیرے نظریے میں تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے, نظریہ بدل جاتا ہے, آئیڈیولوجی بدل جاتی ہے. اس لیے جن کی افکار باطل ہیں, جن کے خیالات باطل ہیں, جو اہل سنت والجماعت کے طریق سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں, چاہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ 73 جماعتیں ایسی ہوں گی جو مسلمان کہلائے گی, مگر ان میں سے 72 جو ہے وہ گمراہ ہوں گی. جن کو اہل بدعت کہا جاتا ہے, اہل ہوا کہا جاتا ہے, جو ایمان پر رہتا ہے مگر ایمان پر قائم رہنے کے ساتھ صراط مستقیم سے ہٹتا ہے, خیالات میں, نظریات میں, اعمال میں, ایسے لوگوں کو اہل ہوا کہتے ہیں. اہل ہوا, خواہشات کی پیروی کرنے والے, اہل بدعت. تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, یہ نہیں فرمایا آپ نے کہ امت مسلمہ میں ایک ہی جماعت رہے گی, مومنین کی ایک ہی جماعت نہیں, مومنین 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے. اگر اس حدیث میں کفر اور اسلام کی بحث ہو رہی ہوتی تو آپ یہ فرماتے کہ امت دو حصوں میں بٹ جائے گی, ایک ایمان والوں کا گروہ اور دوسرا غیر مومنین کا گروہ. نہیں, میری امت یعنی جو مومن ہوں گے, وہ مومن جو ہے وہ 73 حصوں میں بٹ جائیں گے. ان میں سے صحیح گروہ کون سا ہوگا؟ ما انا علیہ و اصحابی, جو اس راستے پر ہوگا جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اسی لیے ہم اپنے آپ کو کیا کہلاتے ہیں؟ اہل السنت والجماعہ. اہل السنہ کا مطلب سنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے, اور الجماع جماعت صحابہ کے دامن کو تھام کر چلنے والے. اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کے صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہم لوگ ہیں اہل السنہ والجماعت. اور آج کل یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ آ گیا ہے کہ بھئی یہ سب چھوڑو ادھر ادھر کی باتیں, ہم مسلمان ہیں, مسلمان ہیں ہم بس, مسلمان کے بعد آگے کچھ مت بولو. آپ کیا ہیں تو کہ بھئی ہم مسلم ہیں, آپ کیا ہیں تو کہ بھئی ہم مسلم ہیں, آپ کیا ہیں تو کہ بھئی ہم مسلم ہیں. مارکیٹ میں اگر 73 ورژنز آ جائے اسلام کے اور اس میں سے ایک ہی ورژن 100% صحیح ہو تو ایک ورژن جو 100% صحیح ہے اس کی تعین کے لیے کوئی نہ کوئی علامت تو مقرر کرنی پڑے گی نا آپ کو, ورنہ غلط ہو جائے گا. اگر ایک ہی ورژن ہوتا تو ہم کہتے کہ بھئی مسلم مسلم مسلم, لیکن 73 ورژنز مارکیٹ میں آ جائے اسلام کے تو صحیح ورژن کون سا ہے؟ اقرب الی سنہ ورژن کون سا ہے؟ عادل ورژن کون سا ہے؟ تو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ بے اہل سنت والجماعت دیوبندی. ہمیں تعارف کرانا پڑے گا ہمیں. اور جس مرکز سے اور جن اکابر سے ہمیں ظاہری علوم بھی ملے ہیں باطنی علوم بھی ملے ہیں ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے سے ہم کتراتے کیوں ہیں؟ یہ کتنی بڑی احسان فراموشی ہے کہ ہم یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ ہمارا تعلق علماء دیوبند سے ہے, ہم دیوبندی ہیں. تعارف کے لیے, تعارف کے لیے کہ تعصب کے لیے نہیں کہ بھئی ہم دیوبندی ہے اور وہ کچھ اور نہیں. دین کا جو ہمارا خیال یہ ہے, ہماری سوچ یہ ہے, ہمارے اکابر کی سوچ یہ ہے اور کتاب اللہ اور سنت رسول کا جو مطالعہ ہے گہرائی کے ساتھ جس طرح محنت ہوئی ہے کہ اہل سنت والجماعت جو ہیں, اہل سنت والجماعت یہ لقب جو ہے, یہ اہل سنت والجماعت کا لقب جو اہل حق کو ملا ہے یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے, یہ تو صحابہ اور تابعین کے دور سے چلا آ رہا ہے. اگر صحابہ نہیں تو تابعین کے دور سے تو یقیناً کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں, ہم اہل سنت والجماعت ہیں. جب صحابہ پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیا اس وقت ہم اہل سنت والجماعت ہیں. پھر اہل سنت والجماعت کے بہت سارے گروہ ہو گئے, تو اہل سنت والجماعت کے بہت سارے گروہ ہو گئے تو اب جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ بھئی ٹوتھ پیسٹ, تو مارکیٹ میں کسی زمانے میں ٹوتھ پیسٹ ایک ہی تھا تو اس وقت آپ کہہ سکتے تھے کہ بھئی میرے لیے ٹوتھ پیسٹ لے آؤ. اب مارکیٹ میں درجنوں قسم کے ٹوتھ پیسٹ ہیں, اسی وجہ سے اب ٹوتھ پیسٹ کوئی نہیں کہتا, حالانکہ اصل تو ٹوتھ پیسٹ ہے. اب کہتے کہ میرے لیے کولگیٹ لے آنا, میرے لیے مکلینز لے آنا. تو پہلے کہتے تھے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں, اب اہل سنت والجماعت کے جب بہت ورژن ہو گئے تو ہم اہل سنت والجماعت دیوبندی ہیں اور شارٹ میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں. یہ ہے اصل بات, یعنی ہم ان تعلیمات پر چلنے والے لوگ ہیں جو علماء دیوبند نے ہم تک پہنچائی ہیں. یہ مراد ہے دیوبندی ہونے کا. دیوبندی ہونے کا یہ معنی نہیں کہ ہم کسی سے لڑنا جھگڑنا چاہتے ہیں, کوئی اپنی انفرادی شناخت امت میں قائم کرنا چاہتے ہیں, ایسا نہیں ہے. جب فقہ حنفی وجود میں آیا, فقہ شافعی وجود میں آیا, فقہ حنبلی وجود میں آیا, فقہ مالکی وجود میں آیا, تو جو فقہ احناف ہے انہوں نے غور و فکر کیا اور غور و فکر کے نتیجے میں ان کو ایسا لگا کہ سب سے عادل اور اقرب الی السنہ فقہ حنفی ہے. جو شوافی تھے ان کو یہ نظر آیا کہ سب سے عادل فقہ اور سب سے اقرب الی السنہ فقہ جو ہے وہ فقہ شافعی ہے, مالکی یا فقہ مالکی, حنابلا فقہ حنبلی. تو بڑے بڑے حضرات, بڑے بڑے علماء اپنی شناخت اسی طرح کراتے تھے کہ بھئی ہم حنبلی ہیں, ہم حنفی ہیں. اس وقت تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہو سماکم المسلمین, وہ قرآن کو نہیں جانتے تھے. آج کل یہ سننے میں آتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہو سماکم المسلمین, تم کہتے کہ جی ہم مسلم ہیں, مگر کون سے مسلم ہیں؟ مسلم تو سب کہتے ہیں کہ میں بھی مسلم, میں بھی مسلم, میں بھی مسلم. وہ لوگ بھی مسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جو بل اجماع دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اگر ہم اسی پر آ جائیں گے کہ بھئی مسلم کا لفظ بس, آگے کچھ نہیں, تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. جن کے پاس علم نہیں ہے وہ پھسل جائیں گے کہ یہ مولانا بھی مسلم ہے, اور یہ مولانا بھی مسلم ہے, اور یہ شیخ بھی مسلم ہے, اور یہ علامہ بھی مسلم ہے. ایسے لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جو دائرہ اسلام سے خارج, جو ختم نبوت کے قائل ہی نہیں, جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کو کافر مانتے ہیں اور سب و شتم کرتے ہیں, وہ بھی اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں. تو کوئی تو شناخت ہونی چاہیے کہ ہم کون سے مسلم ہیں اور ہم کس اسلام پہ چل رہے ہیں. ہم اس اسلام پہ چل رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا, اور اس کی جتنی شکلیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں ان میں سے سب سے عادل, سب سے اعتدال والا اور سب سے اقرب الی سنہ اسلام وہ ہے جو ہمارے اکابر علماء دیوبند نے ہم تک پہنچایا ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو فخر کے ساتھ دیوبندی کہتے ہیں, اور فخر کے ساتھ ہم اپنے آپ کو علماء دیوبند کی طرف منسوب کرتے ہیں. اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. کیوں شرماتے ہیں ہم؟ بیانوں میں ہم اپنے اکابر کا نام لینے سے کیوں کتراتے ہیں؟ جن بزرگوں کے واسطے سے ہم تک علوم پہنچے ان کا نام لینے سے ہم کیوں کترائیں؟ کیوں ہم ان کے فضائل اور مناقب بیان نہ کریں؟ ہاں, تو ان ہذا العلم دین, یہ ادھر ادھر سے علم مت لو. ادھر ادھر سے علم کس سے لو؟ علم اس سے لو جس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے, اور اہل سنت والجماعت میں بھی جس کا تعلق علماء دیوبند سے ہے. اس لیے کہ دین کی سب سے زیادہ صحیح شکل یہی ہے, اقرب الی سنہ یہی طریقہ ہے. تو فانظروا من تاخذون دینکم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علم جو ہے بہت ضروری ہے, علم علم. اس لیے کہ علم پہلے آتا ہے, علم پہلے آتا ہے, نیت علم, نیت اور علم کے بعد کیا وجود میں آتا ہے؟ عمل. اور عمل کے بعد وجود میں آتا ہے اس کا رزلٹ, اس کا ثمرہ. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اول عمل کو اول کتاب میں بیان کیا, اور آخری عمل کو آخری کتاب میں بیان کیا. اول عمل کیا ہے؟ علم اور نیت. کیف کان بدل الواحی, بدل الواحی یہ علم. اور حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان, انما الاعمال, اس میں نیت کو بیان کیا. اول کتاب میں اول عمل, عمل کے مبدا کو بیان کیا, اور پھر اس کے بعد کیا کیا؟ اشرف الاعمال کو لے آئے, کتاب الایمان, اشرف الاعمال, اول الاعمال, اول الواجبات, ایمان کو لے آئے. اور ایمان قبول کرنے کے بعد جب عمل کا میدان آئے گا, پھر وضو کریں گے, وضو کے بعد نماز پڑھیں گے, وضو, غسل, طہارت, اس کے بعد نماز, یہ سب کچھ آگے کرنا ہے, پھر عبادات, پھر معاملات, پھر معاشرت, پھر اخلاق, یہ سب کچھ کرنا ہے. اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. اس لیے علم کی فضیلت بیان کی, علم کے آداب بیان کی, علم حاصل کرنے کا طریقہ بتلایا, اور اس کے بعد پھر وضو سے شروع کر رہے ہیں عبادات کو, پھر آگے جا کر کے معاملات کو, پھر آگے جا کر کے معاشرت, اخلاق, اور پورے دین کو بیان کر دیا. اور پورے دین کو بیان کر کے جب فارغ ہو گئے تو اب عمل سے فارغ ہو گئے تو عمل کا منتہا بتا رہے, رزلٹ, رزلٹ. اب یہ پوری کتاب میں اعمال بتلائے اس میں برے اعمال بھی بتلائے اچھے اعمال بھی بتلائے اور اچھے اعمال کو کرنے کی ترغیب دی برے اعمال سے بچنے کی ترغیب دی. اب یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس پہ عمل کرنا اس سے کہ ایک دن آنے والا ہے وَنَذَوُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ہم میزان کو قائم کریں گے قیامت کے دن اور تمہارے اعمال تولے جائیں گے اور اعمال جب تولے جائیں گے تو اعمال کے تولے جانے کے نتیجے میں رزلٹ آئے گا. رزلٹ اعمال صالحہ زیادہ ہیں تو سیدھے جنت میں اور اعمال بد زیادہ ہیں تو سیدھے جہنم میں اگر اللہ کا فضل نہ ہوا. تو اول کتاب میں اول اعمال کا ذکر ہوا, آخری کتاب میں آخر اعمال کا ذکر ہوا, ثمرہ کا ذکر ہوا. اللہ تعالی شانہ ہمیں جو اول علم ہے مبدا نیت اور علم اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس سے کہ یہ بنیاد ہے. اور ہمیں خوب مطالعہ کرنے کی بھی توفیق دے علماء کی نگرانی میں. یہ بار بار میں علماء کی نگرانی میں مطالعہ کرو. اور پھر میں عرض کر دوں کہ یہ جو ایک ذہن بندہ چلا جا رہا ہے کہ یہ بھی مسلمان 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 مسلمان ہے مومن ہے, کون ان کو دائرہ اسلام سے خارج کرتا ہے؟ دیکھو یہ 73 فرقے اب ہوں گے, 73 فرقے بے شمار فرقے ہیں. تو یہ دیوبندی علماء کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے. یہ جو اہل ہوا ہے اہل بدعت ان میں سے کسی کو وہ ہم پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں. ہم کفر کے فتوے مومن مانتے ہیں ہم, مگر مومن ماننے کے ساتھ ساتھ ہم انہیں اہل بدعت مانتے ہیں, ہم انہیں اہل ہوا مانتے ہیں, اہل ہدا نہیں مانتے. اور یہ دل جو ہے نا دل دل یہ کس وقت الٹ پلٹ ہو جائے کچھ کہہ نہیں سکتے. یہ دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں, اور قلب کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایسا ہونا قلب الٹ پلٹ ہونا. آج یہ ایمان پر ہے کل یہ کفر پر چلا جائے, آج اس کو نیکی کی رغبت ہے کل نیکی اسے سستی غفلت شروع ہو گئی, آج نماز کا ذوق ہے کل نماز کا ذوق ختم ہو گیا. یہ اس کے ہاتھ بدلتی رہتی ہے, اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں. تو میں اور آپ دنیاوی معاملات میں تو بہت احتیاط کرتے ہیں, بہت احتیاط کرتے ہیں. کورونا وائرس کا سنا تو سب گھر میں بیٹھ گئے, اور حکومت سے پہلے مسلمانوں نے کوشش کی کہ مسجدیں بند ہو جائے. باتیں کڑوی ہیں مگر کرنی پڑتی ہے تاکہ آئندہ تو کم سے کم نہ ہو. کورونا وائرس کے وقت حکومت کے لاک ڈاؤن سے پہلے مسلمانوں نے کوشش کی کہ مسجدیں بند ہو جائے. انہوں نے ایسا خوف پیدا کیا, ایسا ڈر پیدا کیا لوگوں کے دلوں میں کہ نہیں نہیں مسجد بند کر دو, نہیں نہیں مسجد بند کر دو. کمیٹی والوں سے ملاقاتیں کی اور ان کو سب مسجد بند کر دو مسجد بند کر دو. بھائی پورے ملک پر نظر تو حکومت کی تھی, حکومت جائزہ لے رہی تھی کہ کیا کرنا ہے. اور یہ جو کورونا وائرس ہے وہ جو بڑے بڑے پلیگز بڑی بڑی وبائیں بڑے بڑے تعاون جو پہلے آئے ہیں ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا یہ. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے دور میں کسی بھی پلیگ کی وجہ سے کسی بھی جگہ پر کوئی مسجد بند نہیں ہوئی, مسجد بند نہیں ہوئی. پلیگ آتا ہے پینڈیمک آتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے عذاب سمجھا جاتا ہے, اللہ کی طرف سے پکڑ. کس کے لیے؟ نافرمانوں کے لیے. اب اس پلیگ کو دفع کرنے کے لیے دوائیں ہوتی ہے, ویکسینیشن ہے, اور حفاظتی تدابیر پریکوشس میجرز پوری دنیا یہ کرتی ہے. دوا دارو ویکسینیشن اور حفاظتی تدابیر کہ بھائی ایک دوسرے سے ملاقات مت کرو, ذرا الگ تھلگ رہو ایک دوسرے سے. لیکن جہاں تک مومن کا تعلق ہے تو جب پلیگ آتا ہے کوئی پینڈیمک ہوتا ہے تو مومن صرف دوا دارو اور حفاظتی تدابیر کو اس سے بچنے کے لیے اختیار نہیں کرتا. وہ جانتا ہے کہ اسے منانا پڑے گا جس نے یہ بھیجی ہے, اور اس کے لیے وہ مسجد کی طرف زیادہ رخ کرتا ہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نمازوں کے سلسلے میں کسی نے کچھ کہا جب پلیگ آیا طاعون امواس, تو حضرت نے فرمایا کہ نہ, نمازیں پانچ وقت کی مسجد میں ہوں گی. اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ان حضرات میں سے جو طاعون امواس میں انتقال کر گئے. تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ علم جو ہے علم وہ صحیح طریقوں سے لینا چاہیے, ہمیں صحیح جگہوں سے لینا چاہیے, اور علم کے ساتھ ساتھ اپنے دل پر محنت کر کے دل کا تزکیہ کرا کر اچھی اچھی نیتیں کر سکیں ایسا دل بنانا چاہیے, اور اس کے بعد پھر عمل میں اپنے آپ کو کھپانا چاہیے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ پینڈیمک آیا تو سب ڈرنے لگ گئے کہ نہیں نہیں مجھے نہ لگ جاوے, مجھے نہ لگ جاوے, مجھے نہ لگ جاوے, مجھے ذرا کسی کو کھانسی ہے تو دور بھاگتے تھے. تو بھائی اگر کسی کو کورونا وائرس ہو جائے گا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, بیمار ہوگا, اور اس سے زیادہ کیا ہوگا, مر جائے گا. مگر پھر بھی بہت پریکوشس. لیکن اگر ایمان میں کوئی خطرہ پیدا ہو گیا تو جسمانی بیماری کے لیے اتنا احتیاط کہ نہیں نہیں یہاں نہیں یہاں نہیں یہاں نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں. اور روحانی بیماری کے معاملے میں کہ میں اگر اس کا بیان سنوں گا تو کہیں میرے عقیدے میں فرق نہ آ جائے, میرے عقیدے میں کہیں فرق نہ آ جائے, میری سوچ نہ بدل جائے, میں سیدھے رستے سے ہٹ نہ جاؤں. اس لیے علم لینا ہے صحیح جگہ سے لینا ہے, اپنا تزکیہ بھی کرانا ہے, پھر اچھے اچھے اعمال کرنا ہے. اگر انشاءاللہ اچھے اچھے اعمال کریں گے تو اس کا ثمرہ آخرت میں ظاہر ہوگا جب ہمارے اعمال تولے جائیں گے. جب اعمال تولے جائیں گے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت جبریل امین جو ہے وہ اعلان فرمائیں گے کہ فلاں کا بیٹا فلاں اس کا اعمال صالحہ والا پلڑا جھک گیا اور اسے نام عمل دائیں ہاتھ میں مل گیا, اور اس کے برعکس اگر ہوا تو حضرت جبریل امین اعلان کریں گے کہ فلاں کا بیٹا فلاں اس کے برے اعمال کا پلڑا جھک گیا اور اسے نام عمل بائیں ہاتھ میں ملا. اور میدان محشر میں جتنے انسان, جتنے جن, جتنے فرشتے ہوں گے وہ سب سنیں گے, وہ سب سنیں گے. اور اس حدیث پہ ختم کرتا ہوں. یہ جو حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا اور میں میری امت کے افراد جو میرے پاس آئیں گے ان کی پیاس بجھاؤں گا, اتنے میں میں دیکھوں گا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں, کچھ لوگ آ رہے ہیں, اور میں ان کو حوض کوثر کا پانی پلانے کی تیاری کروں گا. اور حوض کوثر کا پانی ایسا ہے کہ جو ایک مرتبہ پی لیتا ہے جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی. اس کا مطلب ہے کہ پیاس ہی نہیں لگے گی, اس سے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد تو پیاس ہے ہی نہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب جنت میں داخل ہونے کے بعد پیاس نہیں ہے تو پھر وہاں جو دودھ کی نہریں ہیں اور شہد کی نہریں ہیں اور شراب کی نہریں ہیں اور پانی کی نہریں ہیں ان کا پھر کیا فائدہ جب پیاس ہی نہیں لگے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ مشروب پیاس کی وجہ سے نہیں پیتا. آپ کسی کے گھر بیٹھنے کے لیے جاتے ہیں, آپ کو پیاس نہیں ہوتی, مگر فالودہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں تو بڑے مزے سے پیتے ہیں. تو جنت میں پیاس نہیں لگے گی, تو جنت میں تو پیاس ہے ہی نہیں. اور حوض کوثر کا اثر یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے تک پھر پیاس نہیں لگے گی. اس کا مطلب کہ پیاس پھر ہمیشہ لگے گی ہی نہیں, پیاس نہیں لگے گی. ہاں جب کوئی مشروب سامنے آئے گا تو پھر ذرا دل چاہے گا کہ اسے پی لوں اور مزہ آئے گا, وہ سیراب ہوگا, اس سے سیراب ہوگا وہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دیکھوں گا کہ میرے اصحاب میں سے کچھ لوگ آ رہے ہیں اور فرشتے میرے اور ان کے بیچ میں آ گئے, اور فرشتے ان کو دھکے دے کر کے نکال رہے ہیں. تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اصحابی یہ تو میرے ساتھی ہیں، انہیں کہاں لے کے آپ جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے جواب میں کہیں گے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کیا نئی نئی باتیں ایجاد کی تھی دین میں. یہ سیدھے رستے پر نہیں رہے تھے، آپ کی تعلیمات پر نہیں رہے تھے. اس میں شارحین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ جن کو دھکے دے کر نکالا جائے گا ان میں پہلی جماعت تو ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دیکھا دیکھی دباؤ کی وجہ سے مومن ہو گئے تھے. دیکھا دیکھی، دل سے جو مومن ہوتا ہے وہ تو کبھی دین کو نہیں چھوڑتا، دیکھا دیکھی مومن ہو گئے تھے، بہت کم تھے وہ. اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، تشریف لے گئے، تو اتنی بھاری بھرکم شخصیت جب چلی جاتی ہے تو مدینہ منورہ میں خلا محسوس ہونے لگا، اور ادھر مسیلمہ کذاب نے سر اٹھایا، تو ان لوگوں کو ایسا نظر آیا کہ مدینہ خطرے میں ہے. تو جو اس وقت ایسا سمجھ رہے تھے کہ سب خطرے میں ہے اور عافیت اسی میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا جائے، منافقانہ جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا یہ مرتد ہو گئے، انہوں نے اپنی عافیت اب اس میں سمجھی کہ مسیلمہ کا کلمہ پڑھ لیا جائے، یعنی کہ ان کے ساتھ کم سے کم نہ رہا جائے، اس سے کہ ان کے ساتھ جنگ ہونے والی ہے. ایک تو یہ جماعت ہے، آپ کو پتا نہیں کہ آپ کے انتقال کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا، اور دوسری جماعت امت کے وہ افراد جو بدعتوں میں مبتلا ہوگی، بدعتوں میں. اور بدعت کا کیا مطلب؟ وہ بدعتیں نہیں، یعنی وہی بدعتیں نہیں جو میں اور آپ بدعت سمجھتے ہیں. بدعت کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر فرقے وجود میں آئے، فرقے الگ الگ جو اسلاف کے نظریے سے ہٹ گئے ہیں، وہ سارے کے سارے اہل بدعت ہیں، سارے کے سارے اہل ہوا ہیں. تو ہیں تو مومن مگر حوض کوثر کا پانی ان کو نہیں ملے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ملے گی ان لوگوں کو، پہلے جہنم میں جا کر اپنی سزا بھگتنی پڑے گی پھر جنت میں جا سکیں گے اگر وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے گئے تو. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اہل حق کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو، اہل حق کی باتیں سنو، اہل حق کی باتیں پڑھو، اہل حق کے ساتھ بیٹھو تاکہ ایمان کی سلامتی رہے. سب کچھ لوٹ جاوے، سب کچھ قربان ہو جائے مگر دین سلامت رہے ہمارا. تو ایسے موقع پر رحمت للعالمین کو دیکھیں کہ جب وہ سنیں گے کہ یہ میری امت کے مرتد لوگ ہیں یا یہ کہ یہ میری امت کے بدعتی لوگ ہیں، تو خود رحمت للعالمین کیا فرمائیں گے؟ سوہکن سوہکن، دوری ہو، کس کے لیے؟ لمن غیروا بعدی، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے مرنے کے بعد میرے دین کو بدل دیا. تو ہم اس جماعت میں ہونا نہیں چاہتے، اس لیے ہمیں ہمارے اسلاف کے طریقے پر مضبوطی سے جم کر رہنا ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اب آخری حدیث جو ہے اسے پڑھتے ہیں. حد وبه قال حدثنا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حضرت ابو هريرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو جملے ایسے ہیں جو رحمان تعالیٰ کو محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سب پڑھ لو بھائی، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور یہاں سے ارادہ لے کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ روزانہ ان دو جملوں کو کم سے کم 100 مرتبہ پڑھیں گے تاکہ ہمارا دائیں طرف والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, قبولیت سے نوازے, پورے سال میں پڑھنے میں پڑھانے میں یقیناً کوتاہیاں ہوئی ہیں, اللہ تعالی ان کوتاہیوں کو معاف فرمائے, اور اللہ تعالی شانہ اس پورے سال کے عمل کو اپنی رضا والا بنا دے, اپنے رضا والا بنا دے, اپنے رضا والا بنا دے. وہ قادر مطلق ہے, وہ کھوٹے سکے کو بھی اگر قبول کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. تو ہم جب پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں وہ ادب نہیں ہوتا جو اسلاف میں تھا, اور احادیث شریفہ کی عظمت دلوں میں جو ہونی چاہیے, جو محبت ہونی چاہیے, اس سے ہم لوگ عاری رہتے ہیں. اور پڑھنے کا اور پڑھانے کا جو حق ہے اس کے لیے جو مطالعہ کرنا ہے, جتنی محنت کرنی چاہیے یقیناً اس میں کمی رہ جاتی ہے. تو اللہ تعالی شانہ ہمیں معاف فرما دے, پڑھانے والوں کو بھی اور پڑھنے والوں کو بھی, اور اللہ تعالی اسے شرف قبول عطا فرمائے. میں ہر سال جو ہے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ سناتا ہوں کہ حضرت فارغ ہونے والے طلبہ سے یہ فرماتے تھے کہ بھئی تم مرغے تھے مرغے, اور ہم نے تم کو پنجرے میں پالا. آٹھ سال دس سال اس زمانے میں کورس ہوتا تھا, اب چھ سال کا کورس ہو گیا, تو چھ سال تک ہم نے تمہیں پالا, چھ سال تک رکھا, کھلایا پلایا, تمہاری جو بھی ضرورتیں پوری ہم سے ہو سکی ہم نے کی, جسمانی ضرورتیں بھی, روحانی ضرورتیں بھی, اور علمی ضرورتیں بھی ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے کیا. اور یقیناً اس میں ہر لائن سے کوتاہی رہی ہوگی, اور میں چونکہ مدرسے کا سربراہ ہوں اس لیے بخاری شریف پڑھانے میں مجھ سے جو کوتاہی ہوئی ہے آپ حضرات سے معافی چاہتا ہوں, اب بچیوں سے بھی معافی چاہتا ہوں, اور میرے رفقا جنہوں نے دوسری کتابیں آپ کو پڑھائی ہیں اعدادیہ سے لے کر حفظ سے لے کر یہاں تک, ان کی طرف سے بھی جو کوتاہی رہ گئی ہے وہ آپ یہاں سے معاف کر کے جائیں. اور میں آپ کے اساتذہ کی خدمت میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی آپ کو یہاں سے معاف کر کے رخصت کریں. اور منتظمین حضرات کی طرف سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو, دوسرے جو سٹاف ممبرز ہیں ان کی طرف سے بھی میں معافی چاہتا ہوں آپ سے. اور میں چونکہ ادارے کا سربراہ ہوں اس لیے آپ کی تعلیمی ذمہ داری کا بھی میں ذمہ دار ہوں, آپ کی تربیت کی ذمہ داری کا بھی میں ذمہ دار ہوں, اور آپ کے کھانے پینے رہنے اس کا بھی میں ذمہ دار ہوں. تو جس لائن میں جہاں کہیں کوتاہیاں رہی ہیں میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. اور اللہ منور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی پالا آپ لوگوں کو, مرغے تھے مرغے پنجرے میں تھے اور پالا. اب آج پنجرے کا دروازہ کھل رہا, بچے ہمارے ساتھ اتنے سال رہتے ہیں پھر یہاں سے جاتے ہیں, اور دنیا بہت بگڑ گئی ہے, پرفتن ہے, اچھے اچھے لوگ پھسل جاتے ہیں, اس لیے بہت فکر ہوتی ہے, بہت فکر ہوتی ہے. پھر یہ کہ میدان نہیں ملتے دین کی خدمت کے, اچھے اچھے بچے میدان نہ ملنے کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں. اس لیے پنجرا کھل رہا ہے آج, اب ہم دیکھنا چاہیں گے کہ کون سا مرغا سب سے اونچے درخت کی سب سے اونچی شاخ پر بیٹھ کر اذان کہتا ہے. بس یہ چاہتے ہیں, اللہ کے حوالے بچوں جاؤ, ہماری بچیوں کو بھی اللہ کے حوالے کرتے ہیں. جو علم حاصل کیا ہے بس اسے باقی رکھو, اور حقیقی معنی میں طالب علم اب آپ ہو رہے ہیں, اس علم کو بڑھاؤ, خوب بڑھاؤ, خوب بڑھاؤ اس علم کو, اور بڑھا کر کے خود عمل کرو, اور امت اس علم پر کیسے آ جائے اس کی فکر کرو. اور اور مال و متا کی فکر مت کرو. جو ماں باپ آئے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کرو. اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ سپورٹ کیجئے ان کو. ہاں ان کو آئیڈل مت بننے دیجیے کہ گیارہ گیارہ بارہ بارہ بجے تک سوتے رہیں, ایسا نہیں ہونے دیجیے. مگر ان کو موقع دیجیے کہ ان کو کوئی دین کی خدمت کا میدان ملے. آپ دنیا میں ان کو لگا دیں گے پھر یہ دین کی خدمت کی طرف نہیں آ سکیں گے. آپ یہ تمنا رکھیے اور دعائیں کیجیے اپنی اولاد کے لیے. ماں باپ کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں کہ ہم ہماری اولاد کو دین کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں. تو آپ حضرات جو ہیں ہمارے اہل سنت والجماعت, ہمارے اکابر دیوبند کے طریق پر رہیے, عقائد میں بھی نظریے میں بھی, اور ان کا جو طور و طریق تھا, ان کا جو علم تھا, علم میں پختہ تھے وہ, عمل میں بہت پختہ تھے, اور ان کو امت کی فکر تھی, امت کے لیے کڑن ان کو تھی, مال و متا کی طرف ان کو کوئی رغبت نہیں تھی. وہ روٹی اور پیاز کھا کر کے بھی گزارا کرتے تھے, روٹی اور چٹنی کھا کر کے بھی گزارا کرتے تھے. حضرت قاری صدیق باندھوی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ تشریف لے گئے کسی جگہ, یہی تبلیغی سفر ہوتا تھا, دعوتی سفر ہوتا تھا, اپنا دعوتی, کہیں اس دیہات میں چلے گئے, اس دیہات میں چلے گئے. اور اس وقت جو ہے باندہ کا ماحول اس طرح بنا ہوا نہیں تھا, اور بس میں سفر کرتے تھے, اور بس سٹاپ جو ہے وہ مدرسے سے کچھ دور تھا. تو حضرت جب کہیں جاتے تھے تو مدرسے کے لیے سامان بھی لے آتے تھے, تو سامان لے کر کے آئے, تو بس سٹاپ پر سامان کو لے کر کے بیٹھے رہے, اور جو منتظم تھے ان کے اوپر پیغام بھیجا کہ کچھ بچوں کو بھیج دو سائیکل لے کر تاکہ یہ سامان یہاں سے لے جائیں, اور بچے جو سامان لینے کے لیے آئیں ان کے ساتھ میرے لیے کھانا بھی بھیج دینا. تو منتظم صاحب کے ذہن میں بات آئی کہ حضرت تو سفر کرتے رہتے ہیں مگر اس مرتبہ حضرت نے کھانا بھی منگوایا. تو جب حضرت واپس آئے تو حضرت نے فرمایا کہ اصل میں پورے سفر میں تین دن گزر گئے, کسی نے کھانے کو پوچھا ہی نہیں تھا, تو بھوکا ہی ہوں. تین دن تک کسی نے کھانے کو پوچھا نہیں تو میں بھوکا ہی ہوں. تو ہمارے بزرگوں نے اس دور میں بھی اس طرح کام کیا ہے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی تنخواہ میں اضافہ کیا گیا بڑھاپے میں, کہ حضرت کی بہت قربانیاں ہیں مدرسے کے لیے. اب آخری دور ہے, اس میں دوا دارو خرچے بڑھ جاتے ہیں, تو تنخواہ میں اضافہ. تو شورا نے فیصلہ کر کے ان کو اطلاع کی کہ اب آئندہ مہینے سے آپ کی تنخواہ اتنی ہو جائے گی. تو حضرت نے شورا پر خط لکھا کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی آپ کے اس فیصلے سے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہیں میرے اوپر خط لکھنا چاہیے تھا کہ اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں, اس لیے پہلے جتنی محنت سے کام کرتے تھے اتنی محنت سے آپ سے کام نہیں ہو سکتا, اس لیے آپ کی تنخواہ ہم کم کر رہے ہیں. یہ وہ اکابر ہیں جن کے ہم نام لیوا ہیں, مگر آج ہماری نظر جو ہے مال و متا کی طرف, اور مال و متا کی طرف نظر ہونے کی وجہ سے آج ہم ایسی نوکریوں کو ڈھونڈتے ہیں جس میں 30,000 کی سیلری ہو, 35,000 کی سیلری ہو, 40,000 کی سیلری ہو. تو میرے عزیزو, مدرسے سے ہم فارغ ہونے والے لوگ اگر مصلی کو نہیں سنبھالیں گے, ممبر کو نہیں سنبھالیں گے, مکتبوں کو نہیں سنبھالیں گے, تو پھر ان چیزوں کو سنبھالے گا کون؟ اس لیے یہ ہمارا کام ہے. ایک مدرسے کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس سے فارغ ہونے والے طلبہ اسی کام میں لگے جس کام کے لیے ان کو تیار کیا گیا ہے. تو روکھی سوکھی کھا لینا, انشاءاللہ اللہ نہیں آزمائیں گے, بہت دیں گے اللہ, مگر ہم وارثین انبیاء کہلاتے ہیں. اس لیے ترتیب وہی ہے کہ پہلے مکی زندگی آتی ہے پھر مدنی زندگی, پہلے قربانیاں, اس کے بعد پھر اللہ تعالی شانہ فتوحات کے دروازے کھولتے ہیں. اور اپنے اصلاح کی فکر رکھنا, تزکیہ کی فکر رکھنا, اور علماء کا احترام کرنا, علماء کا احترام کرنا. جہاں کہیں آپ جائیں علماء آپ کے شہر میں, مسجدوں میں, جو آپ سے بڑی عمر کے علماء ہیں ان کا احترام کرنا, ان پر پیش قدمی کبھی مت کرنا, اور تواضع اختیار کرنا, اور علم جو ہے خوب پختہ رہے, علم مطالعہ بہت زیادہ ہو. گزشتہ کل کی نشست میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ عرض کر چکا ہوں. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. استودیوکم اللہ دینکم و امانتکم. خواتین زودکم اللہ التقوی وغفر ذنبکم ویسر لکم الخیر حیثما کنتم فی حفظ اللہ وکنفہ فی حفظ اللہ وکنفہ فی حفظ اللہ وکنفہ جعلکم اللہ من خدام دینہ وعشاق حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما عاتيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم إنا نعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من خدام دينك وعشاقك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رحم کا کرم کا معاملہ فرما. یسر و سہولت کا معاملہ فرما. عفو عافیت کا معاملہ فرما. فضل و عنایت کا معاملہ فرما. حفظ و امان کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہماری لغزشوں سے در گزر فرما. اے اللہ ہماری لغزشوں سے در گزر فرما. اے اللہ ہماری لغزشوں سے در گزر فرما. اے ارحم الراحمین ہمیں معاف فرما دے. اے ارحم الراحمین ہمیں معاف فرما دے. اے ارحم الراحمین ہمیں معاف فرما دے. اے ارحم الراحمین ہمارے ماں باپ ہمارے اہل و عیال ہمارے محبین محسنین پوری امت کو معاف فرما. اے اللہ پوری امت کو معاف فرما. اے اللہ پوری امت کو معاف فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہم سب کو قبول فرما لے. ہم سب کو قبول فرما لے. ہم سب کو قبول فرما لے. اے ارحم الراحمین مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما. الہ العالمین حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. سوئے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا, اے اللہ ہم سے راضی ہو جا, الہ العالمین ہمیں اپنی ناراضگی سے پناہ عطا فرما دے, ہمیں اپنی ناراضگی سے پناہ عطا فرما دے, اے اللہ اپنے رضا کے دائمی فیصلے فرما, الہ العالمین اپنی رضا کا دائمی فیصلہ فرما, الہ العالمین حسن خاتمہ کا دائمی فیصلہ فرما, مغفرت کا دائمی فیصلہ فرما, اے ارحم الراحمین جہنم سے ہماری حفاظت فرما, جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما, اے ارحم الراحمین ہمیں علم سے عمل سے آراستہ فرما, الہ العالمین علم کا نہ علم کی نہ مٹنے والی بھوک عطا فرما, الہ العالمین علم کی نہ مٹنے والی پیاس عطا فرما, الہ العالمین علمی ذوق نصیب فرما, الہ العالمین علمی ذوق نصیب فرما, علم میں برکت عطا فرما, الہ العالمین علم سے منور فرما, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین عمل سے آراستہ فرما, اے ارحم الراحمین. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی عالم با عمل تھے, الہ العالمین ہمارے جتنے اسلاف ہیں سب علم کے ساتھ عمل پیرا تھے, اے ارحم الراحمین ہمیں بھی عمل کرنے والا عالم بنا دے, ہمیں بھی عمل کرنے والا عالم بنا دے, ہمیں بھی عمل کرنے والا عالم بنا دے. الہ العالمین پوری زندگی طالب علمی کا احساس نصیب فرما, الہ العالمین خود کو طالب علم سمجھنے والا بنا دے, اے ارحم الراحمین تکبر سے, عجب سے, گھمنڈ سے حفاظت فرما, تعلی سے حفاظت فرما, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین ان بچوں کو, ان بچیوں کو قبول فرما دے, اے ارحم الراحمین قبول فرما دے, قبول فرما دے. الہ العالمین انہیں اپنے اساتذہ کے لیے, اپنے مربیین کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, الہ العالمین جن جن لوگوں نے ان کے پیچھے جس جس لائن سے محنت کی ہے ان سب کے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنا, ان کو صدقہ جاریہ بنا. الہ العالمین ان کی رہنمائی فرما, ان کی نصرت فرما, ان کی مدد فرما, خدمت دین کے اسباب ان کے لیے پیدا فرما. الہ العالمین, الہ العالمین انہیں تلاوت آیات کے کام میں لگا دے, الہ العالمین انہیں تعلیم کتاب و حکمت میں لگا دے, انہیں تزکیہ میں لگا دے, الہ العالمین مسلم امت کے لیے انہیں قبول فرما دے, مسلم امت کی قیادت کے لیے انہیں قبول فرما دے. اے ارحم الراحمین مسبب الاسباب تو ہی ہے, الہ العالمین, الہ العالمین انہیں وسعت والی, برکت والی, حلال روزی عطا فرما, الہ العالمین انہیں بہترین جوڑے عطا فرما, الہ العالمین دنیاوی اخروی خوشیاں نصیب فرما, اے ارحم الراحمین انہیں زہد کی دولت سے مالا مال فرما, الہ العالمین تنعم پروری سے ان کی حفاظت فرما, عیش پرستی سے ان کی حفاظت فرما, الہ العالمین سستی غفلت سے ان کی حفاظت فرما, الہ العالمین اسلاف کے نقش قدم پر چلا دے, اسلاف کے نقش قدم پر چلا دے, اسلاف کے نقش قدم پر چلا دے. اے ارحم الراحمین باہر کی مسموم فضاؤں سے ان کی حفاظت فرما, الہ العالمین اباحیت کی فضا سے ان کی حفاظت فرما, الہ العالمین اباحیت کی مسموم فضاؤں سے ان کی حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین ہم سب کو قبول فرما, الہ العالمین اس مدرسے کو بے انتہا قبول فرما, اس میں الہ العالمین جتنے بچے بچیاں اب تک پڑھ کر گئے ہیں الہ العالمین سب کو قبول فرما, سب کو قبول فرما, سب کو دین کی حفاظت, دین کی اشاعت کا ذریعہ بنا. اے ارحم الراحمین جو پڑھ رہے ہیں ان کے بھی علوم میں برکت عطا فرما, عمل میں برکت عطا فرما. الہ العالمین جو مستقبل میں آنے والے ہیں الہ العالمین ان کو بھی قبول فرما, ان سب کو اصحاب فیض بنا, اصحاب فیض بنا, اصحاب فیض بنا, ظاہری اور باطنی علوم کا حامل بنا. اے ارحم الراحمین اس ادارے کے جتنے کام ہیں سب کو قبول فرما, الہ العالمین سب کاموں کی حفاظت فرما, الہ العالمین اس ادارے کے لیے جن جن اسباب کی ضرورت ہے سب کا غیب سے انتظام فرما. الہ العالمین کچھ تعمیری کام کاج ہیں, الہ العالمین پلاننگ پرمیشن وغیرہ کو آسان فرما. الہ العالمین اس مرحلے سے عافیت کے ساتھ گزار دے. اے ارحم الراحمین داخلی خارجی جتنے بھی کام کاج ہیں الہ العالمین سب کو عافیت کے ساتھ مکمل فرما. الہ العالمین جتنے کام کرنے والے ہیں, جتنے اساتذہ ہیں، علماء ہیں، الہ العالمین آپ آئے ہیں، سب کے علوم میں فیوز میں برکت عطا فرما، الہ العالمین پورے سٹاف کی عمروں میں برکت عطا فرما، آپس کی محبتوں اور اتفاق میں محبت اور میں برکت عطا فرما، اے ارحم الراحمین صلاحیتوں میں صالحیتوں میں برکت عطا فرما، الہ العالمین ولولے میں برکت عطا فرما، لگن میں برکت عطا فرما، اے ارحم الراحمین جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، الہ العالمین ہماری اہلیہ کو شفا کلی عطا فرما، الہ العالمین ہمارے بھتیجے کو شفا کلی عطا فرما، عبدالسمیع بھائی کو الہ العالمین شفا عطا فرما، اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، الہ العالمین بولٹن میں کچھ ہمارے احباب ہیں اور دیگر جگہوں کے اوپر جو جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین سبھی کو شفا عطا فرما، الہ العالمین میرے حفظ کے استاد مکرم حضرت مولانا آدم صاحب دامت برکاتہم الہ العالمین انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، اے ارحم الراحمین انہیں شفا کلی عطا فرما، الہ العالمین معذوری سے ان کی حفاظت فرما، معذوری سے ان کی حفاظت فرما، معذوری سے ان کی حفاظت فرما، اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ان کی عمر میں برکت عطا فرما، الہ العالمین ان کے ٹھنڈے میٹھے سائے کو تادیر قائم فرما، اے ارحم الراحمین ہمارے بھتیجے کو بھی کامل شفا عطا فرما، کامل شفا عطا فرما، کامل شفا عطا فرما، اس کی ہر نو کی حفاظت فرما، الہ العالمین اس کے دماغ کی خوب حفاظت فرما، حافظے کو بحال فرما دے، اے ارحم الراحمین اس کو قوتیں عطا فرما، الہ العالمین اس کو قوتیں عطا فرما، اس کو قوتیں عطا فرما، اس کی عمر میں برکت عطا فرما، اس کی عمر میں برکت عطا فرما، اس کی نیکی میں برکت عطا فرما، اے ارحم الراحمین اسے واپس اپنے کام میں لگا دے، اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہمارے اہلیہ کو بھی خوب شفا عطا فرما، خوب شفا عطا فرما، الہ العالمین ہماری والدہ کو بھی عافیت کلی دائمی نصیب فرما، کسی کا محتاج نہ بنا، الہ العالمین تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ہاشم صاحب دامت برکاتہ انہیں بھی عافیت کلی نصیب فرما، اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں انہیں عافیت عطا فرما، جو بے رشتہ ہیں انہیں نیک صالح رشتہ عطا فرما، جن رشتوں میں ناچاکیاں ہیں انہیں محبت سے مبدل فرما، جن رشتوں میں رکاوٹیں ہیں انہیں ختم فرما، الہ العالمین جو مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں باعزت رہائی نصیب فرما، جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے انہیں باعزت رہائی نصیب فرما، اے ارحم الراحمین جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، اولاد والوں کو اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین مسلمانان عالم کے حال پر رحم فرما، مسلمان غیر مسلم جہاں جہاں مظلوم ہے، جہاں جہاں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے اس ملک کو بھی مستحکم فرما، الہ العالمین ہر اعتبار سے مستحکم فرما، الہ العالمین نفرت کی فضاؤں سے اس کی حفاظت فرما، الہ العالمین مالی اعتبار سے کمزوری سے اس کی حفاظت فرما، الہ العالمین پورے عالم میں امن کو عام فرما، سلامتی کو عام فرما، محبتوں کو عام فرما، اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ان چیزوں کے عام ہونے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے سب کا غیب سے انتظام فرما، حرمین شریفین مسجد اقصی کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مقابر مسلمین کی حفاظت فرما، اے ارحم الراحمین بہت سے بھائیوں نے بہنوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ہم سے امید رکھتے ہیں، الہ العالمین جن کا ہم سے تعلق ہے، محبت ہے، ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے محبین محسنین، الہ العالمین ہم ہماری اسلامک دعوی اکیڈمی کے معاونین سبھی کے تمام جائز دیگ مقاصد کو پورا فرما، دنیاوی اخروی خوشیاں عطا فرما، آنے والوں میں سے پروگرام میں اس وقت جو شریک ہیں ان میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، اے ارحم الراحمین پورے عالم میں دین کی جتنی خدمتیں جس جس لائن سے ہو رہی ہیں، چاہے جماعت کی شکل میں ہو، جمعیت کی شکل میں ہو، الہ العالمین مدرسے کی شکل میں ہو، خانقاہ کی شکل میں ہو، مکتب کی شکل میں ہو، مسجد کی شکل میں ہو، ریلیف کی شکل میں ہو، اسکول کی شکل میں ہو، الہ العالمین جتنے بھی کام ہیں سب کو قبول فرما، الہ العالمین ترکیہ کے ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کے حال پہ رحم فرما دے، الہ العالمین ان کو قوت عطا فرما، الہ العالمین ہمت عطا فرما، انہیں صبر عطا فرما، اے ارحم الراحمین ہم سب کو زلزلوں سے محفوظ فرما، الہ العالمین آفات سے بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین, آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کی دعا مانگی ہے وہ ساری بھلائیاں عطا فرما, جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے ان ساری برائیوں سے پناہ عطا فرما. اے ارحم الراحمین, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ, ہمارے ماں باپ میں سے جو زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما, جو انتقال کر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. اے ارحم الراحمین, مہذب نطف و کرم سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل ہماری سب دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.